بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45 تا 47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور مقدس دفاع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ سردار محض استقامت شہید جنرل سلیمانی خارجہ پالیسی کے بھی ماہر تھے، اور انہوں نے امریکہ اور صہیونیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف تمام امریکی پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ اور ہلاکت خیزی میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان میں بھی کورونا کی ہلاکت خیزی میں تیزی آنے کی خبر ہے، اور یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں جنوبی سعودی عرب کے صوبے میں خمیس مشیت میں واقع شاہ خالد ہوائی اڈے پر ایک اور ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ سردار محض استقامت شہید جنرل سلیمانی خارجہ پالیسی کے بھی ماہر تھے، اور انہوں نے امریکہ اور صہیونیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں ایک ماہر فوجی جرنیل کے ساتھ ہی خارجہ پالیسی کا ماہر بھی قرار دیا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ آج امریکی انتہا پسندوں، صہیونی حکومت اور علاقے کی رجت پسند حکومتوں کی تلملاہٹ کا دور ہے، کیونکہ انہوں نے جو منصوبہ بندی کی تھی وہ نقش برآب ہو گئی۔ صدر ایران نے کہا کہ ٹرمپ کو ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے لیے صہیونیوں نے ورغلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سردار محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت بھی صہیونیوں کی ہی سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا قاتل ٹرمپ ہے، لیکن ان کے قتل کی سازش میں بھی صہیونیوں کا بنیادی کردار تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے اس خطے میں امریکیوں اور صہیونیوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ صدر ایران نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی خارجہ پالیسی کے بھی ماہر اور بالخصوص خطے سے متعلق خارجہ پالیسی کے بہتر مشیر تھے۔ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف تمام امریکی پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے خلاف تمام پابندیوں کو منسوخ کرنا ہوگا، خواہ وہ جس دور میں بھی لگائی گئی ہوں، سب کو ہٹانا ہوگا۔ انہوں نے قادسیہ کے نام سے موسوم پابندیوں کے بارے میں کہا کہ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ کی تمام پابندیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ایران کے خلاف تمام پابندیوں کو ختم کیا جائے گا، اور پھر اس بات کو پرکھا جائے گا کہ پابندیاں عملی طور پر ختم ہو گئی ہیں یا نہیں، اور پابندیوں کے عملی خاتمے کی تصدیق ہونے کے بعد ہی امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹ سکتا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ تہران نہ تو جلد بازی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات کو غیر ضروری طول دینے کی کوششوں کو برداشت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات بڑے کٹھن اور دشوار مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، تاہم درست سمت میں گامزن ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے بیرونی افواج کی موجودگی کو خطے کی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ خلیج فارس ہمارا گھر نامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ خلیج فارس ایرانی قوم کے جگر کا ٹکڑا ہے اور اس بہادر قوم نے علاقائی اور عالمی سلامتی کے تحفظ کی خاطر اپنے پیاروں کی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوم خلیج فارس ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم دن وہ ہوگا جب اس خطے سے بیرونی افواج باہر نکل جائیں گی۔ ایران کے اسپیکر نے خلیج فارس کو انتہائی حساس، اسٹریٹجک اور اہم علاقہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیرونی افواج اور خاص طور سے امریکی فوجیوں کی موجودگی سے اس خطے کی امن و سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ اور ہلاکت خیزی میں تیزی آ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 3,285 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 201,165 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,62,757 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ ہندوستان میں ایک دن میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,79,97,267 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,62,039 افراد کورونا سے شفا یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد 1,48,07,704 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 29,78,371 بتائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان میں آکسیجن کا بحران بدستور جاری ہے۔ اگرچہ روڈ ٹرانسپورٹ کے علاوہ آکسیجن کی سپلائی کے لیے ٹرین اور فضائی سروس کا سہارا بھی لیا گیا ہے، لیکن سپلائی ضرورت سے بہت کم ہے۔ بعض ریاستوں میں آکسیجن کی کالا بازاری بھی شروع ہو گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی کورونا کی ہلاکت خیزی میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 201 مریض دم توڑ گئے۔ یہ پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 5,292 نئے مریضوں اور 201 اموات کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 17,530 اور کورونا سے متاثرین کی تعداد 810,231 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 88,207 ہو گئی ہے، جن میں سے 5,214 کی حالت تشویشناک ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کا زور صوبہ پنجاب میں زیادہ ہے، جہاں کورونا سے متاثرین کی تعداد 296,144 اور اموات کی تعداد 8,224 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں بھی کورونا کا طوفان شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس موذی وائرس سے مرنے والے امریکیوں کی تعداد 573,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا کے سرکاری اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 49,524 نئے کورونا مریضوں کے اندراج کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 2,21,73,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ایک دن پہلے جاری کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 703 افراد کی موت کے بعد امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 578,400 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے بتایا ہے کہ کورونا وائرس کا ہندوستانی ویریئنٹ دنیا کے 17 ملکوں میں پہنچ چکا ہے۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق WHO نے بدھ کو رپورٹ جاری کی ہے کہ ہندوستانی کورونا وائرس بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، یونان اور اٹلی سمیت دنیا کے 17 ملکوں میں پہنچ چکا ہے۔ WHO کے مطابق یہ وائرس اپنی دیگر اقسام کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کورونا کے تعلق سے حالات بہت پیچیدہ اور بحرانی ہو گئے ہیں۔ اس وقت دنیا کو ہندوستان کورونا وائرس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ، برازیل اور برطانیہ کے نام سے منسوب کورونا وائرس کا بھی سامنا ہے۔ معاف کیجیے، اس وقت دنیا کو ہندوستانی کورونا وائرس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ، برازیل اور برطانیہ کے نام سے منسوب کورونا وائرس کا بھی سامنا ہے۔ ایران کی بین الاقوامی امام خمینی یونیورسٹی اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی نے علمی تعاون اور اساتذہ نیز مہارتوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا ہے۔ امام خمینی انٹرنیشنل یونیورسٹی اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے درمیان اس معاہدے پر ایک آن لائن تقریب میں دستخط ہوئے۔ اس تقریب میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا نے بھی شرکت کی۔ اس معاہدے کے مطابق ایران اور پاکستان کی مذکورہ دونوں یونیورسٹیاں تحقیق، تعلیم، اساتذہ کے تبادلے، مشترکہ علمی اور تحقیقاتی سرگرمیوں اور دیگر علمی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ اور تشدد کا راستہ ترک کر کے جمہوری اور سیاسی عمل کا حصہ بن کر اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں۔ اپنے ایک پیغام میں صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ افغان عوام کو بزور طاقت یا استبدادی طریقوں اور تشدد کے ذریعے نہیں دبایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو تاریخ سے درس حاصل کرتے ہوئے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ جنگ، تشدد اور تباہی کا سہارا لینے کے بجائے اپنے سیاسی ایجنڈے کو قومی اور جمہوری عمل میں مشارکت اور عوامی رائے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں جنوبی سعودی عرب کے صوبے عسير میں خمیس مشیت میں واقع شاہ خالد ہوائی اڈے پر ایک اور ڈرون حملہ کیا گیا ہے جو کامیاب رہا ہے۔ یمنی افواج نے سعودی عرب کی شاہ خالد ایئر بیس کو ایک بار پھر ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ موصول اطلاعات کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے ڈرون طیاروں نے ایک بار پھر بدھ کی صبح جنوبی سعودی عرب کے خمیس مشیت علاقے میں واقع شاہ خالد ایئر بیس کو قاصف کے ٹو ڈرون طیاروں سے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری نے مزید کہا کہ یہ کارروائیاں سعودی جارحیت اور محاصرے کا جواب ہیں اور یہ کارروائیاں یمن کے قانونی اور جائز حق کے دائرے میں کی جا رہی ہیں۔ ایران کی فلم ہفت و نیم یا ساڑھے سات کو ٹیکساس فلم فیسٹیول کی جانب سے اسپیشل جیوری ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ہدایت کار نوید محمودی کی فلم ساڑھے سات کو ٹیکساس فلم فیسٹیول کے دوران زبردست پذیرائی ملی اور جیوری کی جانب سے خصوصی انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ ایرانی فلم ساڑھے سات کے علاوہ اس فیسٹیول میں جنوبی ایشیا کی 16 دیگر فلمیں بھی شریک تھیں۔ ایران اور افغانستان کی مشترکہ کہانی پر مشتمل فلم ساڑھے سات اس سے پہلے آسٹریلیا کا گولڈن ڈیئر ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین تخوی صاحب، انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی ہاں تخوی صاحب، غاصب ذہنی حکومت کے انسانیت کے خلاف اقدامات مسلسل جاری ہیں، اور امریکہ بھی غاصب اسرائیل کے ان اقدامات کی حمایت میں میدان میں اتر آیا ہے اور مسلسل اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا دفاع کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی ہاں، بہت شکریہ حسین اختر صاحب، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے ہی غاصب صہیونی حکومت کا ایک فرنٹ لائن حمایتی رہا ہے، اور ہمیشہ اس غاصب حکومت کے غیر قانونی اقدامات کا اس نے دفاع کیا ہے اور بے جا اس کی حمایت کی ہے، اور یہی سبب ہے کہ آج غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ فلسطینی عوام پر بدترین تشدد اور بدترین ان پر ظلم و بربریت جو ہے وہ روا رکھے ہوئے ہے۔ دیکھا جائے تو ہر اس مقام پر کہ جہاں پر غاصب صہیونی حکومت کی سبکی کا سامان مہیا ہوتا ہے، امریکہ وہاں پر آ کر عالمی اداروں پر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان جو ہے وہ لگا دیتا ہے، اور عالمی اداروں کی مستند رپورٹوں کو بھی جو ہے وہ مسترد کر دیتا ہے، اور خاص طور پر وہ مثلاً رپورٹیں کہ جس میں سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونی حکومت کے ظالمانہ اقدامات جو ہیں ان کو برملا کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس واچ جو ہے یا اس کے علاوہ دیگر عالمی امن کے جو ادارے ہیں، انہوں نے حالیہ چند سالوں میں ایسی رپورٹیں پیش کی ہیں کہ جس سے غاصب صہیونی حکومت کے فلسطینیوں پر نسلی امتیاز مثلا برتنے اور ان کو جو ہے وہ نسلی اعتبار سے یعنی کہ کہا جائے کہ اپارٹھائیڈ جو ہے وہ ایسی حکومت ہے کہ جو نسلی امتیاز کی جو ہے وہ قائل ہے۔ لہٰذا وقتاً فوقتاً عالمی ادارے جو ہیں وہ غاصب صہیونی حکومت کے ان اقدامات پر اظہار خیال کرتے رہتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں بھی ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کے جو انسانیت کے خلاف جرائم ہیں اور نسلی امتیاز برتنے کا جو الزام ہے اس پر لگایا ہے، اور فلسطینیوں کے حقوق کو جو ہے وہ غصب کرنے کا الزام بھی جو ہے اس نے اس میں لگایا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی جو مثلاً وائٹ ہاؤس کی ایک ترجمان ہیں جان ساکی، انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے اور اپنے اس دعوے کے اندر ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا امریکہ کی طرف سے جو مظالم اسرائیل فلسطینیوں پر ڈھاتا ہے، جو امتیازی سلوک روا رکھتا ہے، ان رپورٹوں کو مسترد کرنے سے وہ حقائق جو ہیں وہ محو ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ فلسطینی عوام نے ہمیشہ اپنے حق خود ارادیت جو ہے اس کا دفاع کیا ہے، اور ہمیشہ سے تمام عالمی اداروں کے اندر جو ہے وہ فلسطینیوں کے اس حقوق کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی جو مزاحمت ہے وہ ہمیشہ سے ایک ایسا طاقتور ہتھیار رہی ہے کہ جس نے امریکہ ہو یا غاصب صہیونی حکومت اس کو گھٹنے ٹیکنے پر جو ہے وہ مجبور کیا ہے۔ ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ اسرائیل کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کی حمایت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ٹرمپ کے دور حکومت میں کہ جب بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنایا گیا اور ڈٹائی کے ساتھ اس نے اپنے اس فیصلے پر عمل کروایا، لیکن فلسطینیوں نے آج تک اس کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ فلسطینی نہیں بلکہ دنیا کے آزاد منش انسانوں اور خاص طور پر دنیا کی بہت سی بڑی حکومتیں جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ امریکہ کے اس اقدام کو ناپسندیدہ اقدام قرار دیا ہے۔ لیکن ان جھوٹے اور کاغذی اقدامات کے ذریعے سے اسرائیل کو باقی نہیں رکھا جا سکتا، اور ایک وقت آئے گا کہ فلسطینی عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق کو حاصل کر کے رہیں گی۔ یہاں پر یہ بھی ہوا ہے کہ جو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے اس پر عالمی عدالت انصاف جو ہے اس نے اقدامات جو ہیں وہ انجام دیے ہیں، اور ایک جرائم پیشہ حکومت کے عنوان سے جو ہے اسرائیل کے حکام پر وہاں پر مقدمے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کیے جانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جس پر امریکہ جو ہے وہ سیخ پا ہے، اور امریکہ نے اپنے ان اقدامات کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس کا دفاع کیا ہے۔ لہٰذا تمام عالمی ادارے جو ہیں وہ اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے جو اقدامات ہیں وہ انسانیت کے خلاف ہیں، وہ بشریت کے خلاف ہیں، وہ فلسطینیوں کے خلاف ہیں، اور فلسطینی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کا دفاع جو ہے وہ کرتی رہے گی، اور فلسطینی اپنے نصب العین کے لیے جو ہے وہ میدان عمل میں ہمیشہ رہیں گے۔
جی حسین تقوی صاحب، بہت بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کا، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں سامعین کی خدمت میں۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے جوہری معاہدے سے امریکہ کے نکلنے اور جوہری معاہدے کے حوالے سے یورپی فریق کے اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور پابندیوں کو منسوخ کرنے کے اپنے اسٹریٹجک اقدام کو قانون کے مطابق انجام دیا ہے، اور اس شعبے میں اپنے حق کا دفاع کرتے ہوئے اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس درمیان ایران کا مقصد اعتماد کی بحالی کی ایک سند کے عنوان سے ایٹمی معاہدے کا تحفظ رہا ہے۔ اسی رجحان کو دیکھتے ہوئے ویانا میں 4+1 کا ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا سیکرٹریٹ کی سطح اجلاس جاری ہے۔ ویانا میں مذاکرات کا مقصد و ہدف اور بنکی گروپ کا واضح اور روشن ہے، امریکہ کی تمام پابندی حتمی طور پر اٹھائی جائیں اور ان کی جانچ پڑتال ہو، اور اس مرحلے کے بعد ایران اپنے انجام دیے جانے والے قانونی اقدامات کو روکنے کے لیے آمادہ ہو اور ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف تمام پابندیوں کو منسوخ کرنا ہوگا، خواہ وہ اوباما یا ٹرمپ دور میں بھی لگائی گئی ہوں، سب کو ہٹانا ہوگا۔ انہوں نے قادسہ سے موسوم پابندیوں کے بارے میں کہا کہ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ کی تمام پابندیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ایران کے خلاف تمام پابندیوں کو ختم کیا جائے گا اور پھر اس بات کو پرکھا جائے گا کہ پابندیاں عملی طور پر ختم ہو گئی ہیں یا نہیں، اور پابندیوں کے عملی خاتمے کی تصدیق ہونے کے بعد ہی امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹ سکتا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تہران نہ تو جلد بازی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات کو غیر ضروری طول دینے کی کوششوں کو برداشت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات بڑے کٹھن اور دشوار مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، تاہم درست سمت میں گامزن ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مختلف ورکنگ گروپ کام کر رہے ہیں تاکہ پابندیوں کے خاتمے اور عملی طور پر امور کو پرکھنے کا کام کیا جا سکے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کے دو ورکنگ گروپ اب تمام امور کو ضبط تحریر میں لائیں گے، جبکہ تیسرے ورکنگ گروپ کو ابھی پابندیوں کے خاتمے کی صداقت جاننے کے طریقہ کار کے بارے میں بات چیت کرنا ہوگا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں بات چیت کچھ طول پکڑ سکتی ہے، تاہم امید ہے کہ مذاکرات کسی واضح مقام پر پہنچ جائیں، جس کے بعد تمام وفود ضروری صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے دارالحکومتوں کو واپس لوٹ جائیں گے۔ ایران اور گروپ 5-4-1 کے وفود کی شرکت سے مشترکہ کمیشن کی ایک نشست منگل کو ویانا میں منعقد ہوئی، جس میں یورپی یونین کے نمائندے نے بھی شرکت کی۔ اس نشست میں طے پایا کہ مذاکرات کا عمل تیز کیا جائے گا اور ماہرین کی سطح پر دو گروپ دو شعبوں یعنی پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل کے حل کے امور کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ سید عباس عراقچی نے ویانا میں دو طرفہ اور کثیر جانبہ مذاکرات کے عمل میں روس اور چین کے موقع پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے گزشتہ ہفتے اس بارے میں کہا تھا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی بنیاد اصولی ہے کہ جو رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے اس حوالے سے سیاسی نظام کے عنوان سے معین شدہ ہے۔ ایٹمی معاہدے کے بارے میں ایران کا موقف شفاف اور بغیر کسی سائیڈ لائن کے ہے، اور اس معاہدے میں ایران کے حقوق کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، لہذا ایٹمی معاہدے کا احیاء صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ایران کے خلاف آئے تقریباً 1600 پابندیاں اٹھائی جائیں، اور یہ ایک اہم قدم ہے کہ امریکہ کی طرف سے اٹھایا جائے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی ڈپٹی سیکرٹری انریکا مورا نے ویانا میں جاری مذاکرات کے بارے میں اپنی نقطۂ نگاہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بہت سے کام انجام دینا باقی ہیں۔ وہ مذاکرات کی کامیابی کو اس نقطے میں مضمر سمجھتی ہیں کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آئے اور یہ ملک ایٹمی معاہدے کی شکوں پر عمل درآمد کرے، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ ایٹمی معاہدے کے تمام فریق جس کے خواہاں ہیں۔ ان تمام باتوں اور ماضی میں رونما ہونے والے حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ویانا میں مذاکرات کا جو سلسلہ جاری، اس میں تمام فریق مقابل کے پختہ عزم و ارادے کی ضرورت ہے، اور اعتماد کی بحالی کے لیے تمام فریق کو جوہری معاہدے کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور سامعین، آپ نے سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام نور رمضان. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 8 اردی بہشت, 15 رمضان المبارک اور 28 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پندرہ رمضان المبارک سن 3 ہجری قمری کو نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی ولادت اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی. جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے اور سوائے لڑکی کے آپ کی اولاد میں کوئی نہ رہا تو مشرکین تانے دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا, اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ الکوثر نازل ہوا جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ ساتویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت مآب اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے، اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ اکثر حدیثیں محبت اور فضیلت کی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں اماموں میں مشترک ہیں۔ مثلاً حسن و حسین علیہم السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں، دونوں گوشوارۂ عرش ہیں، یہ دونوں میرے گلدستے ہیں، خداوندہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھنا۔ پندرہ رمضان المبارک سن 965 ہجری قمری کو عظیم عالم و فقی زین الدین بن علی المعروف شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا گیا۔ شہید ثانی کے خاندان کے تمام افراد بزرگ علماء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کا خاندان سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں کا علمی سفر کیا اور سفر کے دوران بہت سے علماء سے فیض حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سن 937 سے 953 ہجری قمری تک دمشق، مصر، حجاز، عراق، بیت المقدس، قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ اس کے بعد اپنے آبائی وطن بالابک میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا اور وہاں تدریس اور کتب کی تالیف میں مصروف ہوئے۔ شہید ثانی نے اپنی 54 سالہ پربرکت زندگی میں تقریباً 70 کتابیں تحریر کیں۔ اٹھائیس اپریل سن 1935 کو اردو کے نامور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری کا انتقال ہوا۔ وہ 1 اپریل سن 1879 کو امرتسر میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد شاہ تھا۔ انہوں نے اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر بنارس میں انگریزی تعلیم مکمل کی۔ وہیں انہیں شعر و شاعری سے شغف پیدا ہوا اور حشر کے تخلص سے مقامی مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ انہوں نے اسٹیج کے لیے کئی ڈرامے لکھے، جن میں سے بعض بہت مقبول ہوئے۔ انہوں نے کئی بار اپنی تھیٹریکل کمپنی قائم کی، جو ہر بار انتظامی امور کی وجہ سے بند ہو گئی۔ آغا حشر کبھی دوسروں کے لیے اور کبھی اپنے لیے ڈرامے لکھتے رہے۔ آغا حشر کاشمیری اردو ڈرامے کی تاریخ میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں اور انہیں ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ 28 اپریل 1935 کو ان کا لاہور میں انتقال ہوا۔ آٹھ اردی بہشت سن 1360 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے ایک ماہر ہواباز شہید علی اکبری شہرودی نے ایران پر عراقی مسلط کردہ جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ انہوں نے ایران کے مغربی علاقوں میں منافقین اور غیر ملکی ایجنٹوں کا صفایا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران کے خلاف جنگ شروع ہوتے ہی شہید شہرودی نے بھی جنگی کاروائیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور سخت ترین حالات میں بھی عراق میں کئی فضائی مشن کامیابی سے مکمل کیے اور دشمنوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ اسی طرح کے ایک کامیاب مشن سے واپس لوٹتے ہوئے راہ خدا میں شہادت کی ان کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی۔ وہ نہ صرف ایک ماہر اور بہادر ہواباز تھے بلکہ ایک نہایت با اخلاق اور مخلص انسان بھی تھے۔ 28 اپریل 1992 کو افغان مجاہدین نے سابق سوویت یونین کی فوج اور اس کی پٹھو حکومت کے خلاف 13 سال تک جد و جہد کے بعد کامیابی حاصل کی۔ سوویت یونین کے فوجی افغانستان پر 10 سال تک قبضے کے بعد فروری 1989 میں اس ملک سے پسپائی پر مجبور ہو گئے، لیکن افغان گروہوں کی نااتفاقی اور انہیں ملنے والی غیر ملکی امداد میں کمی کے باعث افغانستان کے حکام نے سوویت یونین کی مالی اور فوجی امداد کی بنا پر اپنی حکومت برقرار رکھی۔ اپریل 1992 میں افغان مجاہدین نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا اور سوویت یونین کی پٹھو حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
معزز سامعین، کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرہ کا سلام پہنچے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل Shut up.
عزیز سامعین، 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. تیسری ہجری قمری میں اس دن شہر مدینہ منورہ میں خاندان عصمت و طہارت کے ایک درخشاں ستارے نے آنکھیں کھولی. زمان و مکان کے اعتبار سے آپ کی ولادت بہترین جگہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے بیت الشرف میں ہوئی کہ جن کے وجود سے گلشن عصمت مہک اٹھا اور ان کے دنیا میں آنے کے ساتھ ہی خاندان عصمت میں خوشی و شادمانی پھیل گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود کو اپنی آغوش میں لیا اور منتظر رہے تاکہ جبرائیل علیہ السلام خداوند عالم کی جانب سے ان کا نام لے کر آئیں. چنانچہ جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوئے اور حق تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام لائے اور کہا، اے پیغمبر، کیونکہ آپ کی منزلت علی سے ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی منزلت حضرت موسیٰ سے تھی اور ہارون کے بیٹے کا نام حسن تھا، اس لیے آپ بھی اس کا نام حسن رکھیے. ہارون کے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر یعنی حسن اور حسین تھا. اہل تشیع اور تسنن میں مشہور ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ناموں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا اور رسول خدا کی ہدایت پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے نام حسنین چنا گیا. اس آسمانی نام کے رکھنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گوسفند کی قربانی کی اور نو مولود کے سر کے بالوں کو منڈوا کر اس کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دیا اور اپنے دست مبارک سے امام حسن علیہ السلام کے سر کو خوشبو سے معطر کیا اور ان کے کانوں میں اذان کہی. امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی آپ تمام دوستداران حق و حقیقت اور راہ اہل بیت پر چلنے والوں کی خدمت میں دوبارہ دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے.
قمین فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اور فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کی اسی محبت کے باعث لوگ آپ کی زندگی میں خدا اور اس کے رسول کے تئیں ان دو اماموں کی منزلت و رفعت سے آگاہ ہو گئے تھے. آپ ہمیشہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے اور ان کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، خدا کی قسم آپ دونوں حسن و حسین سے ہم والہانہ محبت کرتے ہیں کیونکہ خدا آپ دونوں سے محبت کرتا ہے. ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ دینے میں مشغول تھے کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے. آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور منبر سے نیچے تشریف لائے اور پھر امام حسن علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور آپ کو پیار کیا، مسلسل ان کو بوسہ دیتے رہے اور تین مرتبہ یہ فرماتے تھے، خدایا میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور جو بھی اسے دوست رکھے میں اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں.
سامعین، امام حسن علیہ السلام کے فضائل شیعہ اور اہل سنت دونوں کے منابع میں ذکر ہوئے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے جو شیعوں کے دوسرے امام ہیں اصحاب کسا میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اور آیہ اطعام اور آیہ مودت اور آیہ مباہلہ بھی ان کے اور ان کے والدین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ شاید وہ ایام امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی ایام تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جمال و کمال کا مشاہدہ کرتے ہوئے فرمایا، اے حسن، تم خلقت اور سیرت و صورت میں میرے جیسے ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے 7 سال تک پیغمبر خدا کی پرفیض اور بابرکت زندگی سے فیض حاصل کیا۔ وحی کی آیات جو پیغمبر کے دہن مبارک سے جاری ہوتی، امام حسن علیہ السلام ان کو سنتے اور ان کو حفظ کرتے تھے۔ نیز اپنی مادر گرامی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے اور ان آیات کو اپنی ماں کے سامنے تلاوت کرتے تھے۔
سامعین، علامہ ابن طلح شافعی بحوالہ تفسیر وسیط الواحدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عباس اور ابن عمر سے ایک آیت سے متعلق شاہد و شہود کے معنی دریافت کیے۔ ابن عباس نے شاہد سے یوم جمعہ اور شہود سے یوم عرفہ بتایا، اور ابن عمر نے یوم جمعہ اور یوم النہر کہا۔ اس کے بعد وہ شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے شاہد سے رسول خدا اور مشہود سے یوم قیامت فرمایا اور دلیل میں آیت پڑھی، اے نبی، ہم نے تم کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ایک اور آیت کی تلاوت فرمائی، قیامت کا وہ دن ہوگا جس میں تمام لوگ ایک مقام پر جمع کر دیے جائیں گے، اور یہی یوم مشہود ہے۔ سائل نے سب کا جواب سننے کے بعد کہا، فلاں قول الحسن احسن، امام حسن کا جواب دونوں سے کہیں بہتر ہے۔ امام حسن علیہ السلام باوجودی کے کم عمر تھے، مگر شاہد و شہود کی قرآنی آیت کی روشنی میں بہترین تفسیر کی۔ آپ ایک ایسے گھرانے کے تربیتی یافتہ ہیں کہ جس میں کلام خدا ہمیشہ ہر کلام اور بات کا آغاز و انجام تھا۔ ایک ایسے گھرانے میں تربیت پائی کہ جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ماں تو علی جیسا باپ تھا، کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا، اور ایسے گھرانے کے افراد تھے کہ جس میں سب کے سب قرآن پر بہترین عمل کرنے والے تھے۔ ایک ایسا گھرانہ کہ جس کے لوگوں نے 3 دنوں تک اپنے کھانے مسکین و یتیم و اسیر کو دے دیے، جبکہ وہ خود روزے دار تھے۔ ایسے گھرانوں میں ایسی ہی درخشاں گوہروں کی پرورش ہوگی اور علم و حکمت کے چشمے پھوٹیں گے۔
سامعین، امام حسن علیہ السلام بھی فقراء، درد مندوں، یتیموں اور مصیبت زدہ افراد کی تذکیری میں اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام اور اپنے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں بخش دیا اور 3 مرتبہ اپنے مال کا نصف حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کبھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا اور اسے مایوس نہیں کیا، اور آپ کی یہی عطا و بخشش اس بات کا سبب بنی کہ آپ کو کریم اہل بیت کے لقب سے نوازا گیا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کسی سائل کو کبھی نا امید نہیں پلٹاتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی خداوند عالم کی وارگاہ کا سائل ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر کسی سائل کو واپس لوٹا دوں تو خدا مجھے بھی خالی ہاتھ واپس نہ کر دے۔ خداوند عالم نے میرے اوپر عنایت کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی لوگوں کی مدد کروں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم واپس نہیں فرماتے، ارشاد فرمایا کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈالی رکھی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنی عادت بدل دوں تو کہیں خدا بھی نہ اپنی عادت بدل دے اور مجھے بھی محروم کر دے۔
سامعین، سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام بہت زیادہ اخلاقی مراعات اور انسانی فضائل کے حامل تھے۔ وہ ایک عظیم بردبار، باوقار، متین، سخی، کریم اور عوام میں مقبول شخصیت تھے۔ امام حسن علیہ السلام کبھی ضرورت مند کی درخواست سے پہلے ہی اس کو مدد کر دیتے تھے، کبھی خود ہی ضرورت مندوں کی شناخت کرتے تھے اور اپنے دسترخوان کرم پر ان کو دعوت دیتے تھے، اور کبھی ان کے ساتھ فقیرانہ دسترخوانوں پر بیٹھتے اور ان کی غذا تناول فرماتے تھے، ان کو اپنے گھر دعوت دیتے تھے اور ان کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے، اور آخر میں ان کو نئے لباس بھی ہدیہ کرتے تھے۔ آپ کے لیے یہ روا نہیں تھا کہ کسی فقیر یا نادار کو اتنی کم رقم دیں کہ جس سے اس کے ایک دن کا خرچ مشکل سے پورا ہو جائے اور نتیجے میں وہ دوسرے دن پھر مجبور ہو جائے کہ ان کے سامنے دست حاجت پھیلائے۔ لہذا ایک ہی بار میں اس کی کئی دنوں کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت و کرامت کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی حاجت مندوں کو بڑی خطیر رقم یکجا طور پر دیتے تھے کہ جسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ مورقین لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے کچھ مانگا، دست سوال دراز ہونا تھا کہ آپ نے 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں دے دیں اور فرمایا کہ مزدور لا کر اسے لے جا۔ اس کے بعد آپ نے مزدور کی مزدوری میں اپنا لباس بھی بخش دیا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ فقیر و نادار کو ہمیشہ کے لیے بے نیاز و تمنگر بنا دیں، اس لیے آپ اتنی رقم عطا کر دیتے تھے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہونے کے علاوہ اس کے کاروبار کے لیے بھی ایک سرمایہ مہیا ہو جائے اور اس طرح وہ آبرو مندانہ زندگی گزار سکے۔ آپ فرماتے تھے جو کوئی اپنے احسان گنوائے اس نے اپنی عطا و بخشش کو ملیا میٹ کر دیا۔
سامعین، امام حسن علیہ السلام اپنی 30 سالہ پربرکت عمر میں اپنے باپ کے حضور میں اور ان کے پاس ہی رہے اور سخت و دشوار حالات میں ان کے یار و مددگار تھے۔ وہ زکاوت اور درایت میں بے مثل تھے، اور کبھی کبھی حضرت علی علیہ السلام پیچیدہ فیصلوں کو امام حسن علیہ السلام کو سونپ دیتے تھے اور اس وقت دیکھتے تھے کہ ان کے اس سرفراز بیٹے نے کس طرح سے اپنی فہم و فراست اور ہوشیاری کے ساتھ اس پیچیدہ مسئلے کی گتی سلجھا دی ہے اور بہترین فیصلہ کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، تم پر غور و فکر واجب ہے، اس لیے کہ فکر کرنا بصیر شعور شخص کے قلب کے زندہ رہنے کا باعث اور حکمت کے دروازے کی کنجی ہے۔ فہم و فراست کے علاوہ آپ کی شجاعت کے بھی دوست و دشمن معترف تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کے بعد اس زمانے کا سب سے زیادہ شجاع و بہادر جانا جاتا تھا۔ آپ نے بارہا اسلام کے تحفظ کے لیے اسلام کی راہ میں جان کا نذرانہ اخلاص کے ساتھ پیش کیا اور مختلف جنگوں میں نمایاں طور پر شرکت کی، یہاں تک کہ معاویہ نے بھی آپ کی شجاعت و دلاوری کے بارے میں اعتراف کیا اور کہا کہ وہ اس کا بیٹا ہے کہ جو جہاں بھی جاتا تھا موت بھی ہمیشہ اس کے تعاقب میں ہوتی تھی۔ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ علی علیہ السلام کبھی میدان جنگ میں موت سے خوف نہیں کھائے اور ان کا بیٹا حسن بھی ایسا ہی شجاع و بہادر ہے۔
سامعین، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثال زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج ادا فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر موت، عذاب، قبر اور صراط کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کانپنے لگتے تھے۔ ایک دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا، امام حسن کو کبھی اور کسی بھی حالت میں نہیں دیکھا گیا مگر یہ کہ ذکر خدا کیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے کہتے، میرے پالنے والے، تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، اے رحیم، اے رحمان، اپنی اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے، اے کریم۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کے 15ویں دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان و رحیم ہے. بار الہ، اس مہینے میں مجھ کو فروتنی کرنے والوں کی سی اطاعت عطا کر، اور اس مہینے میں تیری طرف لو لگانے والوں کی سی توجہ کے لیے میرے سینے کو کشادہ کر. اے خوف زدہ لوگوں کی امان، اپنی صفت امان کے وسیلے سے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہم ایک بار پھر ولایت و امامت کے دوسرے درخشاں ستارے کریم اہل بیت سبط خدا حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام روزہ داروں اور عاشقان ولایت و امامت کو دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. سامعین، ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور اس پروگرام میں آپ نے نواس رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے. یہ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ ایران ڈیلی، وزیر خارجہ ظریف کے آڈیو لیک کے بارے میں جانچ پڑتال کا حکم جاری، ترجمان حکومت. انٹیلیجنس کی وزارت اور متعلقہ اداروں کو ہدایات دے دی گئی ہیں. روزنامہ جوان، ایران میں افریقی کورونا کے 3 کیسز کا انکشاف، ہندوستانی کورونا کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، وزیر صحت. اخبار ڈیلی صباح، ترک پارلیمنٹ نے بائیڈن کے 1915 کے واقعے کے بیان کی مذمت کی، ایس 400 کو متحرک اور F-35 معاہدے کو منسوخ کیا جائے، ارکان کا مطالبہ. اور اب بعض اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ کیہان کی سرخی ہے، ایران روس اور چین تمام پابندیوں کے خاتمے کے خواہاں، پابندیاں باقی رہیں گی، امریکہ. اخبار لکھتا ہے کہ ویانا نشست کے تیسرے دور کے موقع پر اسلامی جمہوری ایران کے نمائندہ دفتر میں
ایک نشست منعقد ہوئی جس میں ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی، روس کے نمائندے میخائل اولیانوف اور چینی وفد کے سربراہ وانگ کان نے شرکت کی۔ نشست میں شریک تمام فریقوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام امریکی پابندیوں کا بیک وقت خاتمہ ہی اس ملک کی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا واحد طریقہ ہے۔ 4+1 ممالک کی مشترکہ کمیشن کا اجلاس گزشتہ روز ویانا کے وقت کے مطابق 3 بجے شام کو منعقد ہوا تھا۔ یورپی یونین کے وقت کے سربراہ انریکے مورا کر رہے تھے۔ دوسری جانب امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے پابندیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سبز پابندیاں جنہیں ہٹایا جا سکتا ہے، زرد جن پر گفتگو ہونی چاہیے، اور سرخ جن پر گفتگو ممکن نہیں ہے۔ امریکہ نے دراصل واضح کر دیا ہے کہ پابندیاں اور دباؤ کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی عملی طور پر ایران کو دیوار سے لگانے کی بات بھی کی ہے۔ اور سامعین، روزنامہ گارڈین کی سرخی ہے، دولت مند ممالک جان بوجھ کر کووڈ معاملات میں اضافے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مضمون نگار نے ابتدا میں ہی یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا ایک وبائی مرض چل رہا ہے یا کہ دو۔ یہ سوال پچھلے سال پہلی بار اس وقت پوچھا گیا جب دنیا کی 15% آبادی رکھنے والے دولت مند ممالک میں دنیا بھر میں کووڈ کے 80% کیسز دکھائی دیے تھے، لیکن اب کووڈ اس وقت غریبوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ امریکہ میں 25% آبادی کو ویکسین لگ چکا ہے، جبکہ گھانا میں صرف 2% آبادی کی ٹیکہ کاری ممکن ہو سکی ہے۔ ایک فلسطینی شہری کو ایک صہیونی کے مقابلے میں ویکسین ملنے کا امکان 20 گنا کم ہوتا ہے۔ دولت مند ممالک بہت ہی آسانی سے غریبوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، تاہم انہیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ وبا کی لہر طوفان کی شکل میں ان پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اور اب ہندوستان اور پاکستان کی کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ ہندو، ہندوستان میں کووڈ-19 کی ہلاکتیں 2 لاکھ پار، 27 اپریل تک 1,80,00,000 افراد مبتلا۔ روزنامہ سیاست، بی جے پی کے سسٹم سے ملک کو بچانا ضروری، راہل گاندھی۔ روزنامہ خبریں، پاکستان کی پیشکش پر بھارتی رکن اسمبلی کا واہگہ بارڈر پر آکسیجن کوریڈور بنانے کا مطالبہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ نوائے وقت کی سرخی ہے، جعلی بینک اکاؤنٹ اسکینڈل، آصف زرداری کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر۔ قومی احتساب بیرو نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹ اسکینڈل میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا۔ نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل میں ایک اور ریفرنس دائر کر دیا۔ آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں ایوان صدر کے سابق سٹینوگرافر مشتاق احمد بھی شریک ملزم نامزد کیے گئے ہیں۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جعلی اکاؤنٹ کا استعمال کر کے 8 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ کرپشن کے پیسے سے آصف علی زرداری نے گھر بھی خریدا۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، الیکشن کمیشن نے انتخابات کے نتائج کے بعد نکالنے والی فتح کے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی۔ اخبار لکھتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ملک کی 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج منظر عام پر آنے والے ہیں۔ چونکہ ملک میں اس وقت کووڈ-19 کی دوسری لہر اپنے عروج پر ہے، اس لیے الیکشن کمیشن نے نتائج کے بعد نکلنے والی فتح کے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ واضح رہے کہ تامل ناڈو، کیرالا، مغربی بنگال، آسام اور پیڈوچیزی میان قانون ساز اسمبلی پیڈوچیزی میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا سلسلہ 28 مارچ سے شروع ہوا تھا، جو 29 اپریل کو ختم ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے بیان کے مطابق 2 مئی 2021 کو گنتی کے بعد فتح کا کوئی جلوس نہیں نکالا جائے گا۔
اور سامعین یہ تھی پروگرام آئینۂ صحافت میں بعض اخبارات کی جھلکیاں جو آپ نے سماعت فرمائیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے. پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے بھی ضرور مطلع فرمائیے گا. خدا حافظ. سامعین ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام مقدس دفاع کا. اور سامعین پروگرام مقدس دفاع کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں. سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام مقدس دفاع.
عزیز سامعین پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کے پروگرام میں عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے ایرانی حکام کو لکھے گئے خطوط اور ان کے جوابات کے تناظر میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ اور اس موضوع پر ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین ہم نے گزشتہ پروگرام میں صدام کے کویت پر حملے اور ایرانی حکام کے نام دو خطوط کا ذکر کیا تھا. آج کے پروگرام میں صدام کی طرف سے لکھے گئے دیگر خطوط اور ایرانی حکام بالخصوص آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے جوابات کی روشنی میں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. سامعین ایران اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد 1.5 سال تک جنیوا اور نیو یارک میں مذاکرات جاری رہے لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے. اس کی بڑی وجہ عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے بے جا مطالبات اور عالمی قوانین اور ماضی کے معاہدوں سے ہٹ کر نئی شرائط کو قبول کروانے پر زور تھا. ایران ان مذاکرات میں اپنے اصولی موقع پر قائم رہا اور یوں مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا. اسی دوران صدام نے ہمسایہ ملک کویت پر چڑھائی کر دی. صدام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس حملے کے دوران ایران کی طرف سے عراق پر حملہ نہ کر دیا جائے، لہذا اسے ایرانی حکام کے نام خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر کے اپنے مطالبات اور شرائط میں لچک دکھانے کا موقع مل گیا. کویت پر حملے کی وجہ سے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد صدام کی مخالفت میں سامنے آ چکا تھا اور صدام کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس موقع پر اگر ایران نے بھی عالمی اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے عراق کے خلاف کوئی عملی فوجی کارروائی انجام دے دی تو عراق کے لیے کویت میں قدم جمانا سخت اور دشوار ہو جائے گا. اس موقع پر صدام نے اپنے آپ کو امریکہ مخالف اور سامراج مخالف فرد کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا اور ایران کو بھی مختلف پیغامات کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ یعنی عراق اسرائیل کا مخالف ہے اور امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتیں استعمار و سامراج دشمن ہونے کی وجہ سے عراق کی مخالفت پر اتر آئی ہیں. اسی تناظر میں صدام نے ایران کے ساتھ امن و صلح کے معاہدے کے بغیر ایران سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کویت پر حملے کے حوالے سے عراق کے موقف کی حمایت کرے. تاہم ایرانی قیادت نے صدام کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کویت پر صدام کے حملے کی مذمت. صدام نے جب اپنے خطوط اور پیغامات میں اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ ہمیں کسی عرب ملک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے اور ہمارے تمام عربوں سے اچھے تعلقات ہیں اور اس بات کو بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ایران فلسطینیوں کے حقوق کا سب سے بڑا حامی ہے، نہ کہ صدام یا عراقی حکومت. ایران کے اس وقت کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے 18 جون 1990 کے دن صدام کے اس خط کے جواب میں جس میں صدام نے امپیریلزم اور صہیونیت کے مقابلے کی دعوت دی لکھا، تم اپنے آپ کو فلسطینیوں کا دفاع کرنے والا اور مزاحمتی بلاک کا متولی اور امپیریلزم کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدوں کا دفاع کرنے والا سمجھتے ہو اور ہمیں اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ایران سامراج کے خلاف مقابلے میں ہمیشہ صفحے اول میں رہا ہے اور سامراج کا اصلی ہدف اور نشانہ ایران ہے. اگر تمام عرب ریاستیں ایران کے اسلامی انقلاب کی حمایت کریں، حالانکہ عراق تو کھلم کھلا ایران کی مخالفت کر رہا ہے، مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو سکتا ہے. علاقے کی تمام ترقی پسند طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں، جبکہ علاقے کے بادشاہ، سامراج دوست عناصر اور عرب شیوخ عراق کی حمایت میں کھڑے ہیں. صدام کے پہلے دو خطوط سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پائیدار امن کا قائل نہیں. صدام کے تیسرے خط میں بھی اسی طرح کا موقف نظر آیا، لہذا ایران نے تیسرے خط کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا. صدام نے چوتھے خط میں ایک بار پھر ایران عراق کے درمیان سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی اور اس ملاقات کے حق میں یہ دلیل دی کہ اس سے جنگ بندی سمیت دیگر تمام اختلافی مسائل کے حل میں مدد ملے گی. اس خط میں صدام نے معاہدے کے بعد افواج کو 2 ماہ کے اندر واپس اپنی اپنی سرحدوں پر واپس تعیناتی کی بھی پیشکش کر دی. صدام نے چوتھے خط میں امن معاہدے پر تاکید کی، لیکن دریائے ارون کے اختلافی مسئلے کو ایک بار پھر اپنی مرضی کے مطابق پیش کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسی دریائے ارون کی بنیاد پر ہی جنگ بھی شروع ہوئی تھی. اس خط میں صدام نے پہلی بات جنگی قیدیوں کے تبادلے کے موضوع کو بھی پیش کیا اور جنیوا قرارداد پر عمل پیرا ہونے کا بھی وعدہ کیا. ایران کے صدر نے چوتھے خط کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ایران کی نگاہ میں صدام نے اس خط میں جو بات کہی ہے وہ عالمی معاہدوں اور ایرانی موقف کے قریب نہ تھی. 3 اگست 1990 کو صدام نے 5واں خط تحریر کیا. اس خط میں اس خدشے کا اظہار واضح نظر آتا ہے کہ صدام کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات حل نہ ہوئے تو ایران صدام کے مخالفین کے ساتھ مل کر عراق کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس خط میں صدام نے واضح طور پر لکھا کہ کویت پر عراق کا حملہ ایک عرب مسئلہ ہے اور ایران کو اس بات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. گویا صدام نے کویت میں ایران کی مداخلت کے حوالے سے تہران کو واضح الفاظ میں خبردار کیا. صدام نے اس خط میں یہ تک لکھا کہ مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ایرانی صدر نے اس حوالے سے اپنی فوجی کمانڈ اور مختلف علاقائی کمانڈروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. صدام کے اس خط کے جواب میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے تفصیلی جواب دیا اور کویت پر عراقی حملے کے تناظر میں اپنا موقف کھل کر بیان کیا. آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مذاکرات کے حوالے سے یہ اصولی موقف اپنایا کہ ایران 1975 کے الجزائر معاہدے کے اندر رہ کر عراق سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ ایران اور عراق کے درمیان یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں. ایرانی صدر نے اس جوابی خط میں سرحدوں سے 2 ماہ کے اندر واپسی کی شک کو بھی ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں انجام پا سکتا ہے. جناب رفسنجانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو این او نے بھی افواج کی اپنی اپنی سرحدوں پر واپسی کے لیے 2 ہفتے کا وقت تعین کیا تھا. اس خط میں صدر ایران نے کویت پر عراقی حملے کی مخالفت کی اور کہا ایک ہمسایہ ملک پر بغیر کسی وجہ کے ہنگامی حملہ اور اس کے نتائج سے عدم آگاہی ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے درمیان طے پانے والے آئندہ کسی معاہدے کو مشکوک بنا سکتا ہے اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم نہیں کر سکتا. ایرانی صدر نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور عراق کے درمیان کئی ماہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عراق کی طرف سے کسی طرح کی حسن نیت دیکھنے کو نہیں ملی. جناب رفسنجانی کے صدام کے 5ویں خط کے جواب کے آخر میں لکھا گیا کہ ہم عراق کہ کویت پر حملے کی صورتحال سے کسی قسم کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں، ہم مذاکرات اور معاہدے کے جلد از جلد انجام پانے کو خوش آئند سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران و عراق دونوں ماضی کے معاہدوں اور یو این او کے حالیہ فیصلوں اور قراردادوں پر عمل پیرا ہو کر مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اسے نتیجہ خیز بھی بنائیں۔ نیز اپنے جائز حق سے زیادہ مطالبہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو کام 8 سالہ جنگ میں حاصل نہیں ہو سکا وہ مذاکرات میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں تو ہمیں دریائے ارون یا دوسرے سرحدی مسائل میں 1975 کے الجزائر معاہدے کے علاوہ کسی دستاویز کو اپنے لیے منبع اور ماخذ قرار نہیں دینا چاہیے، اور اگر عراق الجزائر معاہدے کو قبول نہیں کرتا تو پھر موجودہ اختلافی مسائل کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جا کر پیش کرنا چاہیے۔ ایران کے صدر کی طرف سے صدام کے 5ویں خط کا جواب ایک لحاظ سے حجت تمام کرنا تھا، تاکہ دونوں ممالک کے اختلافات کو حل کرنے کی صحیح سمت اور جہت واضح ہو جائے۔ عراق کیونکہ اس وقت کویت پر ناجائز حملے کی وجہ سے عالمی برادری کے دباؤ میں تھا، لہذا وہ ایران کے تمام مطالبات ماننے پر تیار ہو گیا۔ سامعین، اگلے پروگرام میں صدام نے ایران کے جن مطالبات کو تسلیم کیا ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔